الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنہ کے ارشادات میں سے ایک ارشاد کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ تعالی شأنہ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والے مرد اور اے ایمان والی عورتیں. اے ایمان والے مرد اور اے ایمان والی عورتوں، اتقوا اللہ، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچو. اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے ڈرو، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچو. اللہ تعالی شأنہ کی نافرمانی سے بچو. تقویٰ کہتے ہیں اپنے اور اللہ تعالی شأنہ کی نافرمانی کے بیچ ایک دیوار بنا لینے کو، ایک حجاب بنا لینے کو، ایک پردہ بنا لینے کو، ایک ڈھال بنا لینے کو. ہمارے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو جائے، ایک ایسا حجاب آ جائے، ایک ایسا پردہ آ جائے، ایک ایسی آڑ آ جائے، ایک ایسی ڈھال آ جائے کہ ہم گناہ تک نہ پہنچ سکیں اور گناہ ہم تک نہ پہنچ سکے. تو یہ قرآن میں جگہ جگہ پر اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، یہ جو تقوی کا حکم ملتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والے مرد، اے ایمان والی عورتوں، اللہ تعالی شأنہ کی نافرمانی اور اپنے درمیان تقوی کی ایسی دیوار کھڑی کر دو کہ نہ تم گناہوں تک پہنچ سکو نہ گناہ تم تک پہنچ سکے. اور جو اپنے درمیان، اپنے اور گناہوں کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دیتا ہے، ایسا حجاب بنا لیتا ہے، ایسی ڈھال بنا لیتا ہے، اسے متقی کہتے ہیں. تو میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، لوساکا میں اب میرے اس سفر کے چند ہی لمحات رہ گئے ہیں، اور آج کی ہماری اس نشست کے بارے میں یہاں صبح کو مدرسۃ البنات میں جب آنا ہوا، اس وقت تک بلکہ یہاں سے نکلتے وقت بھی کوئی خیال نہیں تھا، مگر گزشتہ کل سے، پرسوں سے دل میں ایک خلش تھی کہ لوساکا آئے اور عورتوں تک اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی کوئی بات ہم پہنچا نہ سکے، اور اسی مقصد سے یہاں آئے تھے کہ جتنے مسلمان بھائی، جتنی مسلمان بہنوں تک ہم اللہ کی بات پہنچا سکے پہنچائیں، اور پھر کچھ عورتوں کی طرف سے پیغامات بھی آئے صبح، تو خلش بڑھی، مگر ممکن نظر نہیں آ رہا تھا. مگر یہاں سے مدرسۃ البنات کی طالبات سے گفتگو کرنے کے بعد نکلتے ہوئے دل میں اس خلش کو دور کرنے کا ایک پکا ارادہ ہو گیا، اور میں نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ دوپہر کو چاہے 15 منٹ ہی کے لیے ہو، مگر ہم کچھ باتیں ہماری لوساکا کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی نفع ہو اور مجھے بھی نفع ہو، تو اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے اور اسے باعث برکت بنائے. پیغام جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ وہ پیغام ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو الوداع کرتے ہوئے دیتے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن کے لیے روانہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، جب تم یمن سے واپس لوٹو تو شاید تمہاری ہماری ملاقات نہ ہو. یہ وصال نبوی کی طرف اشارہ تھا، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے، تو دل پر بہت اثر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات شاید کے ساتھ ارشاد فرمائے. یہ تو یقین کے معنی میں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے یہاں سے چلے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جانے والی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا غم ہوا ہوگا، کتنا دکھ ہوا ہوگا. تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں پھیر لی، اور نگاہیں پھیر کر تسلی دی، اور تسلی کے الفاظ یہ تھے کہ اے معاذ، ان اول الناس بی المتقون، لوگوں میں سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے والے ہیں، جو اپنے اور اللہ کی نافرمانی کے بیچ دیوار قائم کرنے والے ہیں. گناہوں سے بچنے والے لوگ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہیں. حیث و کانو، وہ جہاں کہیں بھی ہوں. تو میں مدینہ منورہ میں ہوں اور تم یمن میں، غم مت کرو. اگر تم وہاں رہ کر اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارو گے تو تم میرے قریب ہیں. تم مدینہ منورہ آ جاؤ گے، میں اس دنیا سے جا چکا ہوں گا، میں دفن ہو چکا ہوں گا، فکر مت کرو. اگر تقوی والی زندگی ہوگی تو تم میرے قریب ہیں، تم میرے قریب، میں تمہارے قریب، میری توجہ تمہاری طرف ہوگی، میری رضا تمہارے ساتھ ہوگی، میری خوشی تمہارے ساتھ ہوگی.
اور ایک شخص میری زندگی میں مدینہ منورہ میں میرے قریب رہتا ہے، میرے پڑوس میں رہتا ہے، میرے قریب بیٹھتا ہے، میرے پڑوس میں بیٹھتا ہے، مگر اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت دور ہے۔ تو ایک شخص جسمن الگ ہو سکتا ہے مجھ سے، جسمن دور ہو سکتا ہے، مگر اس کی زندگی میں اللہ تعالی شانہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اور اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی نہیں ہے، یا ہے تو بہت کم، اور ہو جاتی ہے تو فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ توبہ کر لیتی ہے، وہ مجھ سے قریب۔ اور جو جسمن مجھ سے قریب ہیں، میرے زمانے میں ہیں، لیکن اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی میں مبتلا، چاہے وہ 100 نافرمانیاں ہوں، چاہے 5 ہو، چاہے 1 ہو، اور اس نافرمانی میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ نہ کرے، یہ مجھ سے بہت دور۔ تو ان اول الناس بی المتقون، لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے ڈرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، جو اپنے اور گناہوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر لیتے ہیں، نہ وہ گناہوں تک جاتے ہیں، نہ گناہ کو اپنے قریب آنے دیتے ہیں، وہ گناہوں سے ماحول سے بھی دور رہتے ہیں، گناہوں کے ماحول سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے ماحول کے قریب سے بھی ہم بغیر ضرورت کے گزریں اور اس کے چھینٹے ہمیں لگ جائیں۔ حیث و کانو، جہاں کہیں بھی ہوں، مگر اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے لوگ مجھ سے قریب، اور حیث و کانو ومن کانو، جو کوئی بھی ہو، جو لوگ بھی ہوں، عربی ہے مگر گناہوں سے بچتا نہیں تو مجھ سے دور، اور عجمی ہے مگر گناہوں سے بچتا ہے تو مجھ سے قریب، سفید ہے گناہوں سے نہیں بچتا تو دور، کالا ہے گناہوں سے بچتا ہے تو میرے قریب، بہت علم والا ہے مگر گناہوں سے بچتا نہیں تو مجھ سے دور، اور علم کم ہے مگر گناہوں سے بچے مجھ سے قریب، عزت والا ہے مگر گناہوں سے بچتا نہیں تو دور، اور قوم اسے حقارت کی نظر سے دیکھے، ذلت کی نظر سے دیکھے، مگر گناہوں سے بچنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والے ہیں تو مجھ سے قریب۔ بس معیار ہی تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ یہ لفظ جو ہے تقویٰ، کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو وہ تم میں سے سب سے زیادہ معزز ہے، اور لوگوں میں سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو تقوی والے ہیں، اس سے مغالطہ ہو جاتا ہے کہ یہ تقویٰ ہے گیا۔ بہت ہی سمپل چیز ہے، گناہوں سے بچنا، اور گناہوں سے بچنے کا کیا مطلب؟ ہر فرض کو ادا کرنا، ہر واجب کو ادا کرنا، ہر سنت موکدہ کو ادا کرنا، اور ہر حرام سے بچنا، اور ہر مکروہ تحریمی سے بچنا۔ بس اتنا آپ نے کر لیا تو آپ متقی بن گئی میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اور پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں سنت غیر موکدہ ہے تو تقوی کا مرتبہ بڑھے گا، آپ کی زندگی میں سنن مستحبات ہیں اور بڑھے گا، آپ کی زندگی میں نوافل ہیں تو تقوی کا درجہ اور بڑھے گا، آپ جتنا بڑھانا چاہے بڑھائیں، مگر فی نفس ہی متقی بننے کے لیے، تقوی والی بننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ تمام فرائض کا اہتمام کریں، تمام واجبات کا اہتمام کریں، سنن موکدہ کا اہتمام کریں، تمام حرام سے بچے، اور تمام مکروہات تحریمیہ سے بچے۔ اگر مکروہ تنزیہی سے بھی بچے تو تقوی کے مرتبے میں رفعت ملے گی، اضافہ ہوگا۔ تو آج اس وقت میری تمام مائیں، میری تمام بہنیں، میری تمام بیٹیاں یہ ارادہ کریں، یہ عزم کریں اور پکا ارادہ کریں کہ آج سے ہم کوئی فرض نہیں چھوڑیں گی، آج سے کوئی واجب نہیں چھوڑیں گی، آج سے کوئی سنت موکدہ ہم نہیں چھوڑیں گی، آج سے کسی حرام کا ارتکاب نہیں کریں گی، اور آج سے کسی بھی مکروہ تحریمی ہماری زندگی میں نہیں پایا جائے گا۔ عزم کریں، یہ ارادہ کر لیں، اور ابھی بیٹھے بیٹھے اپنے دل ہی دل میں اللہ تعالی شانہ سے معافی مانگے کہ اللہ اب تک ہم فرض کو چھوڑتی رہیں، واجب کو چھوڑتی رہیں، سنت موکدہ کو چھوڑتی رہیں، گنہگار ہوتی رہیں، ہم حرام میں مبتلا رہیں، اور ہم مکروہات تحریمیہ کا ارتکاب کرتی رہیں, ہم آپ کی نافرمان رہیں, تقوی سے بہت دور رہیں, یہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. آپ آئندہ ایسا نہیں ہوگا, عزم کیجئے. اور یہاں سے نکلنے کے بعد, بلکہ ہو سکتا ہے کہ نکلنے سے پہلے ہی کوئی گناہ ہو جائے, یہاں اپنی سہیلی سے ملاقات ہو گئی اس مجلس کے بعد, اور کبھی کبھی کسی گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے تو جلدی چھوٹتا نہیں وہ گناہ, تو یہیں پر غیبت ہو گئی, کسی عورت پر نظر پڑ گئی تو وہ نفرت کے جذبات جو ہے وہ ابھرنے لگے, کسی عورت پر نظر پڑ گئی تو حسد کے جذبات ابھرنے لگے. تو جیسے ہی ریئلائز کریں, جیسے ہی احساس ہو کہ اوہو ابھی تو میں نے توبہ کی تھی 15 منٹ پہلے اور پھر گناہ ہو گیا, تو جیسے ابھی آپ توبہ کر رہی ہیں دوبارہ توبہ کریں, چاہے دن میں 1,00,000 مرتبہ توبہ کرنا پڑے, مگر یہ سائیکل باقی رکھیں. آپ نے اس وقت بیٹھ کر توبہ کر لی ہے انشاءاللہ, ہم بھی توبہ کر رہے ہیں تمام گناہوں سے, ہم سب توبہ کر لیں, یہاں میرے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی, جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں پردے کے پیچھے, ہم سب توبہ کر لیں کہ تمام گناہوں سے ہم توبہ کر رہے ہیں, آج کے بعد کوئی فرض نہیں چھوٹے گا, کوئی واجب نہیں چھوٹے گا, کوئی سنت موقعہ نہیں چھوٹے گی, کسی حرام کا ارتکاب نہیں ہوگا, کسی مکروہ تحریمی کا ارتکاب نہیں ہوگا. بس جیسے ہی ہم نے دل سے پکا ارادہ کر کے اللہ سے توبہ کر لی تو ہم معصوم بچے کی طرح ہو گئے, ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس کا کوئی گناہ ہی نہیں. اور اتنا ہی نہیں, ہم اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں فوراً. یعنی گنہگار آدمی گناہ سے توبہ کرتا ہے, غلطی کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے, تو کچھ دنوں تک تو ہمارے دل پر بھی غبار رہتا ہے, مگر نہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ, گناہ کرنے والا جیسے ہی توبہ کرتا ہے تو توبہ ابھی تو کر رہا ہے, وہ توبہ کر رہا ہے, ابھی توبہ مکمل بھی نہیں کی, توبہ کا عمل شروع کر کے تواب بن گیا, تو جیسے ہی وہ تواب بنتا ہے وہ میری نظر میں محبوب ہو جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالی شانہ توبہ کرنے والوں کو بہت محبوب رکھتے ہیں. تو اس وقت چونکہ ہم سب نے, آپ نے, ہم نے توبہ کر لی ہے, تو اس وقت ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہو گئے ہیں. اب اللہ کا محبوب رہنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ گناہ سے دور رہنا ہے. اب گناہ ہوگا تو پھر ہم اللہ کے محبوب نہیں رہیں گے, پھر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. اب دوبارہ اللہ کا محبوب بننے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر ہم توبہ کر لیں, بار بار توبہ کریں, بار بار, اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے, بار بار توبہ کریں. اور فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جتنی مرتبہ آپ توبہ کریں گی, اللہ تعالی شانہ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتے چلے جائیں گے, اور پھر دھیرے 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 ہمارے اور گناہوں کے درمیان جو دیوار ہے وہ بنتی چلی جائے گی. مثلا پہلی مرتبہ آپ نے توبہ کی تو یوں سمجھو کہ فاؤنڈیشن کھودا آپ نے, دوسری مرتبہ توبہ کی تو آپ یوں سمجھو کہ کانکریٹ بھری, تیسری مرتبہ آپ نے توبہ کی تو یوں سمجھو کہ ایک اینٹ رکھی, چوتھی مرتبہ توبہ کی تو دوسری اینٹ, پانچویں مرتبہ توبہ کی تو ایک اور اینٹ, یہ اینٹ توبہ اینٹ توبہ اینٹ توبہ اینٹ, ایسا کرتے کرتے ہمارے اور اللہ کی نافرمانی کے بیچ میں ایک دیوار قائم ہو جائے گی. توبہ کی برکت سے گناہوں سے بچنے کی جو قوت ہے اور ریزسٹنس جو ہے وہ بڑھتا ہے, اسی وجہ سے شیطان ہمیں توبہ نہیں کرنے دیتا. اور دل میں کیا خیال ڈالتا ہے کہ گزشتہ سال بھی تو رمضان کے بعد توبہ کی تھی, اور رمضان میں توبہ کی تھی وہ شوال میں عید کے دن ہی ٹوٹی, اور پھر عید کی رات کو توبہ کی, پھر وہ دوسرے دن ٹوٹی, پھر توبہ کی تو دوپہر کو ٹوٹی, پھر توبہ کی تو شام کو ٹوٹی, اور پھر ایک ہفتے کوشش کرنے کے بعد ہتھیار ڈال دینے پڑے تھے کہ نہیں, گیو اپ کر دینا پڑا تھا کہ نہیں. اس سال بھی ایسا ہی ہوگا. ابھی میری بہت سی ماؤں اور بہنوں کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہوگی کہ ہم نے ابھی تو توبہ کر لیا مگر باہر نکل کر پھر وہی ہوگا. تو کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں, ہوتا رہے, وہ ہم سے گناہ کرواتا رہے اور ہم توبہ کے ذریعے ان گناہوں کو مٹاتے رہے, تھکاؤ اسے. ہم توبہ کر کے کیوں تھکے؟ شیطان کو تھکاؤ کہ وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے, اور اسے ہم سے گناہ کروانے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے, وسوسے ڈالتا ہے, پینترے بدلتا ہے, وہ کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے تب جا کر کے ہم گناہ کرتے ہیں. اب گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے میں ہمیں کیا کتنی دیر لگے گی؟ چند سیکنڈ. دل میں ندامت ہو, پکا ارادہ ہو کہ اس گناہ کو آئندہ کبھی کرنا ہی نہیں ہے, گناہ سے علیحدگی ہو جائے, فوراً گناہ معاف ہو جاتا ہے. تو جب جب بھی وہ ہم سے گناہ کا کام کروائے تو ہم مایوس نہ ہو بلکہ توبہ کر کے اسے ہراؤ، اسے تھکاؤ، اسے ستاؤ، اور جب آپ ایسا کرتے رہیں گے تو اس کی قوت مزمحل ہوتی چلی جائے گی، وہ ڈسپونڈنٹ ہوتا چلا جائے گا، مایوس ہوتا چلا جائے گا، اور پھر آپ پر محنت کرنا کم کر دے گا۔ تو توبہ کرو، بار بار توبہ کرو، بار بار۔ انگلش میں کہتا ہوں کہ یہ دو ہی لیسن ہے، ٹی اور ٹی، تقویٰ اور توبہ۔ تقویٰ کا مطلب یہ کہ میں ایسے پلیٹ فارم پر کھڑی ہو جاؤں کہ مجھ سے گناہ نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ صبح اٹھی، کوئی گناہ نہیں، الحمدللہ میں نے فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد کام کاج میں لگ گئی، اور بچوں نے کچھ ستایا، غصہ آیا، غصہ نکالنے کو جی چاہا، غصے پہ کنٹرول، الحمدللہ میں گناہ سے بچ گئی۔ شوہر سے کوئی ناگواری پہنچی تو کچھ زبان درازی کی نیت ہوئی مگر زبان پہ کنٹرول کیا، الحمدللہ میں گناہ سے بچ گئی۔ کسی کا ٹیلی فون آیا اور دل میں خیال آیا کہ فلاں کی بات کر لوں، فلاں کنٹرول کر، الحمدللہ میں گناہ سے بچ گئی۔ یعنی تقوی کے پلیٹ فارم پر رہو، گناہ سے بچنے کے پلیٹ فارم پر، اور گناہ ہو جائے اور اس پلیٹ فارم سے آپ ہٹ جائے تو دوسرے ٹی کو استعمال کرو، توبہ۔ تو یہ تا تا، تقوی توبہ، تقوی توبہ، تقوی پر رہو، گناہ سے بچو، گناہ ہو جائے تو پھر توبہ، گناہ ہو جائے تو پھر توبہ۔ تو اللہ تعالی شانہ کہ ہم محبوب ہو گئے ہیں، اب ہم نے توبہ کر لی، الحمدللہ، ان اللہ یحب التوابین، ہم ہو گئے انشاءاللہ، اب ہمیں، ہم محبوب ہو گئے اللہ کے، اب یہ محبت کا رشتہ اللہ کے ساتھ ہمیں باقی رکھنا ہے۔ ابھی ہم محبوب ہو گئے، یہ محبت کا رشتہ کب ٹوٹے گا؟ جب ہم گناہ کریں گے، گناہ کریں گے تو یہ محبت کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، پھر ہم توبہ کر کے محبت کے رشتے کو قائم کریں، پھر وہ گناہ کروائے گا، پھر وہی بات ہوگی کہ ہم توبہ کر کے پھر اس محبت کے رشتے کو جوڑ دیں گے، وہ محبت کے رشتے کو گناہوں کے ذریعے توڑے گا، اور ہم اس محبت کے رشتے کو توبہ کے ذریعے جوڑیں گے۔ اور چاہے ہمیں ہزار مرتبہ کرنا پڑے، ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے۔ ناکام ہوتے رہے آپ، کوئی حرج نہیں، آپ نے توبہ کر لی پھر ٹوٹ گئی، توبہ کر لی پھر ٹوٹ گئی، توبہ کر لی پھر ٹوٹ گئی، کوئی بات نہیں۔ وہ توبہ ہم سے گناہ کر کے توڑواتا ہے تو ہم توبہ کر کے پھر کوشش، پھر کوشش، پھر کوشش۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے۔ یہ میری آخری وصیت ہے، اگر اللہ تعالی شانہ دوبارہ یہاں لایا، پھر ہماری دین کی نسبت پر اللہ نے ملاقات کروائی، تو اس سفر کی آخری نصیحت، اور دوبارہ ہمارا یہاں آنا نہیں ہوا، آپ کا وہاں آنا نہیں ہوا، تو یہ ہماری زندگی کی آخری نصیحت، تقوی، اور توبہ بھی تقوی کا حصہ ہے، تقوی توبہ، تقوی توبہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں قرآن میں بار بار، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومن مردو، اے مومن عورتو، اتقوا اللہ، تقوی کے پلیٹ فارم پر آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کو ناراض کرنے والی ہر چیز سے بچو، اپنے اور اللہ کی نافرمانی کے بیچ دیوار قائم کرو۔ اب میری ماؤں اور بہنوں، آپ ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، میں بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لوں، کہ ہم میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جو پردے میں بھی ہیں، نقاب میں بھی ہیں، بہت سے وہ ہیں جن کا دعوت و تبلیغ سے بھی تعلق ہے، بہت سے وہ ہیں کہ جن کا تعلق مشائخ سے ہے، نیک لوگ، یعنی دینی گھرانہ جن کو سمجھا جاتا ہے، جن کے شوہروں کے چہروں کے اوپر داڑیاں ہیں، ان کے جسموں پہ کرتے ہیں، سروں کے اوپر ٹوپیاں اور امامے رہتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خیرات بھی بہت کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں۔ ان تمام نیکیوں کے باوجود ہمیں آج اپنی زندگیوں پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچنا ہے کہ ان نیکیوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کتنی، اور کانسنٹریٹ اس پر کرنا ہے، توجہ اس پہ ڈالنی ہے، توجہ اس پہ کہ یہ جو نافرمانیاں ہیں اللہ کی میری زندگی میں، کسی طرح ایک ایک کر کے چن چن کے میں ان کو نکال دوں، غیبت میری زندگی سے نکل جائے، چوکر خوری میری زندگی سے نکل جائے، گالی بولنا میری زندگی سے نکل جائے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا میری زندگی سے نکل جائے، دوسری عورتوں سے حسد کرنا، حقارت کی نظر سے ان کو دیکھنا میری زندگی سے نکل جائے، فلموں کو دیکھنا، میوزک کو سننا میرے گھر سے نکل جائے۔ نقاب ہے، سب کچھ ہے، مگر گھر میں پردہ نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، کزن کے ساتھ، برادر ان لوز کے ساتھ، وہ نکل جاوے. یہ جو چیزیں ہماری زندگیوں میں ہیں اور جو اللہ کو 24 گھنٹے ناراض کر رہی ہیں، ان پر کنسنٹریٹ ہمیں کرنا ہے. اس لیے کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالی شانہ ہم سے خوش نہیں ہو سکتے، نہیں خوش ہو سکتے ہم سے. جو کام ہو رہے ہیں یہ خوشی کی بات ہے، اور ان کاموں کو کرتی رہیے. ایسا نہیں کہ جب اللہ ناراض ہے ہماری بے پردگی کی وجہ سے تو اب ان کاموں کو کرنے کا کیا فائدہ. نہیں، ان کاموں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اور ناراض ہوں گے، اور ان کاموں کی وجہ سے ناراضگی کچھ کم ہوگی، اور ان کاموں کی برکت سے وہ جو نافرمانی ہو رہی وہ بھی انشاءاللہ زندگی سے نکالنا آسان ہو جائے گا. کنسنٹریٹ ان چیزوں پر زیادہ مت کیجئے جو ہو رہی ہے، ان پر کیجئے جو نہیں ہو رہی ہے، اور اپنے آپ کو پاک کیجئے گناہوں سے. شوہروں کے ساتھ پیار محبت سے بات کیجئے، اولاد کی تربیت کی فکر کیجئے، ان کے ساتھ پیار محبت سے کام لیجئے، اور اپنے رشتہ داروں میں محنت کیجئے، بستی میں محنت کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ سب کی زندگیوں سے اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی نکل جائے، نافرمانی نکلے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک دیگ ہو، دیگ، اور اس دیگ میں بہترین دودھ کا فالودہ بنایا جائے، شربت بنایا جائے، بہترین دودھ، جو سب سے اچھی کوالٹی کا دودھ لوساکا میں ملتا ہے وہ خریدا گیا، اور پھر اس میں بہترین کریم ڈالی جائے، بہترین آئس کریم ڈالی جائے، بہت اچھا برف ڈالا جائے، اس میں بادام پستے ڈالے جائے، عمدہ عمدہ چیزیں، اور اس میں پھر ایک قطرہ صرف پیشاب کا ڈالا جائے، اور ایک قطرہ پیشاب کا ڈالا جائے، اور لوساکا میں کہا جائے کہ دیکھو یہ فالودہ ہے، اس میں سب سے مہنگا بادام ہے، سب سے مہنگے پستے ہیں، اور سب سے مہنگا دودھ ہے، سب سے قیمتی بالائی اور ملائی اور آئس کریم ہے، مگر اس میں ایک قطرہ پیشاب ہے، کوئی اسے قبول کرنے کے لیے، غریب آدمی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو ہماری زندگیوں میں جو اچھے اچھے اعمال ہیں، ان اچھے اچھے اعمال کے ساتھ یہ جو گناہ کا گندا قطرہ پڑ جاتا ہے، تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کہ یہاں ہماری ساری چیزیں غیر مقبول ہو جاتی ہیں. اس لیے کوشش کیجئے، کوشش کیجئے، ہماری محنتوں کا نتیجہ ہم یقین کامل، ایمان محکم کی شکل میں نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے کہ ایمان ڈاؤن جا رہا ہے، اوپر نہیں آتا. بہت محنت کرتے ہیں پھر بھی ایمان کبھی اوپر چلا جاتا ہے، پھر ڈاؤن، ایک جگہ پر رہتا نہیں، مضبوط نہیں رہتا، استقامت نہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نیک کاموں کے ذریعے جو برکات اور جو انوار ہمارے دلوں میں جمع ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ہم آنکھوں کے راستوں سے ان کو نکال دیتے ہیں، کانوں کے راستے سے نکال دیتے ہیں، زبان کے راستے سے نکال دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ سارے انوار نکل جاتے ہیں. اس لیے اچھے اچھے کاموں کے جو فوائد ہمیں حاصل ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے. اس لیے میں بہت موٹی سی بات کہہ رہا ہوں، بہت سمپل بات کہہ رہا ہوں، بہت سادی بات کہہ رہا ہوں، مگر بہت ہی اہم بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کنسنٹریٹ کیجئے اس پر. ایک نوٹ بک رکھیے اور اس میں لکھیے کہ میری زندگی میں اللہ کی یہ نافرمانی ہو رہی ہے، میری زندگی میں یہ نافرمانی ہو رہی ہے، میری زندگی میں یہ نافرمانی ہو رہی ہے، میری زندگی میں یہ نافرمانی ہو رہی ہے، اور دھیرے دھیرے کنسنٹریٹ کر کے ان میں سے ایک 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 کو نکالیے. اور جہاں سمجھ میں نہ آئے کہ میں کیا کروں، علماء سے رابطہ کرو. آپ کا اگر بیعت کا کسی سے تعلق ہے تو اپنے مشائخ سے رابطہ کرو، اور وہ جو آپ کو طریقہ بتلائے اس پہ عمل کرو، اور کوشش پوری کرو کہ روح نکلنے سے پہلے ہماری زندگیاں اللہ کی ان نافرمانیوں سے پاک ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو، اے ایمان والے مرد، اے ایمان والی عورتیں، کیا کرو تم؟ اپنے اور اللہ کے درمیان تقوی کی دیوار کھڑی کر دو، اپنے اور اللہ کی نافرمانی کے بیچ حجاب بنا لو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. اور آگے اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بہت سارے طریقوں میں سے ایک بہت ہی مجرب طریقہ یہ ہے کہ وَلْتَنْذُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کہ غور کیا کرے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. اگر کسی نافرمانی سے مرد عورت باز آنے میں دشواری محسوس کر رہا ہے، محسوس کر رہی ہے، تو کیا سوچے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، میری روح نکلے گی، موت کے وقت کیا ہوگا، فرشتے جب عذاب کے آئیں گے میری روح کو نکالنے کے لیے، وہ کیسے چچھڑے میں کپڑے میں مجھے لپیٹ کر لے جائیں گے، وہ مجھے کہاں لے جائیں گے، مجھے لوگ قبر میں رکھیں گے تو میرا کیا ہوگا، فرشتے مجھ سے سوال کریں گے تو کیا ہوگا، میرے اوپر سانپ بچھو مسلط ہوں گے تو میں کیا کروں گی، قیامت کے دن جب مجھے اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، مجھے ان گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اگر میں دنیا میں کوئی چھوٹی سی غلطی کروں، بڑی نہیں چھوٹی سی غلطی جو شوہر کی مرضی کے خلاف ہو، تو میں شوہر کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتی اگر مجھے شوہر پوچھے کہ یہ غلطی تو نے کیوں کی، تو شوہر کے سامنے مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے، اللہ کو میں کیسے منہ دکھا سکوں گی؟ پل صراط پر سے میں کیسے گزروں گی؟ نامۂ اعمال کا جب حساب ہوگا میں کیا کروں گی؟ جہنم میں مجھے ڈالا جائے گا تو میں کیا کروں گی؟ مجھے پیپ اور خون پلایا جائے گا میں کیا کروں گی؟ مجھے کانٹے کے پھل کھلائے جائیں گے میں کیا کروں گی؟ بڑے بڑے بچھو کھچروں جیسے میرے اوپر مسلط کر دی جائیں گے جہنم میں، میں کیا کروں گی؟ یہ سوچے وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ، یہ علاج بتلایا کہ اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہو تو بار بار سوچے، بار بار سوچے کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ جب یہ بار بار آپ سوچیں گی، ان جنازوں کے بارے میں سوچیں جو تمہارے سامنے اٹھائے گئے ہیں، ان مردوں کی لاشوں کے بارے میں سوچیں جن کو آپ نے لیٹے ہوئے دیکھا ہے، بار بار ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، جب یہ بار بار خیال آئے گا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، تو اندر سے ضمیر ایک دن پکارے گا، کیا پکارے گا؟ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ موت آہستہ آ کر یہ بولی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی، ساتھ جائے گی نہ مال و دولت، ان کو ہو جائے گی تم سے نفرت، ساتھ جائے گی نیکی برائی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ چاہنا پھر وہی حکم فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے مرد، اے ایمان والے، ایمان والی عورتیں، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بار بار آخرت کا سوچے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہے، میرا حساب ہونے والا ہے، اگر میں جہنم میں گر گئی تو کیا ہوگا؟ اور پھر فرمایا کہ واتقوا اللہ، اے ایمان والے مرد، اے ایمان والی عورتوں، تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور آگے دوسرا طریقہ بتایا، واللہ خبیر بما تعملون، واللہ خبیر بما تعملون۔ یہاں مولانا امتیاز صاحب کے گھر میں آج صبح میں داخل ہوا، تو داخل ہوتے ہی اس دیوار پر جو بہت خوبصورت تختہ ہے اس پہ نظر پڑی، اور نظر پڑی تو دل پر بہت اثر ہوا، اس پر لکھا ہوا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی دل دماغ میں یہ بات رچ بس جاتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جب رچ بس جاتی ہے، اور یہ ذکر کا اعلیٰ درجہ ہے کہ دل دماغ میں ہر وقت اللہ کا خیال رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں دیکھا جا رہا ہوں، اللہ از واچنگ می اینڈ آئی ایم بینگ واچڈ، آئی ایم بینگ واچڈ۔ ہم جب کسی میوزیم میں جاتے ہیں اور وہاں ہڈن کیمراز ہوتے ہیں اور وہاں ایک نوٹس لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یو آر بینگ واچڈ، تو ہر آدمی جب تک میوزیم سے باہر نکلے نہیں بہت کیئرفل رہتا ہے، اتنا کیئرفل رہتا ہے کہ کسی کے ساتھ جو کان میں بات بھی کرنی ہو اپنی خود کی، اس میں بھی وہ ڈرتا ہے کہ شاید وہ لوگ مجھے دیکھ لیں اور ان کو کچھ شک پڑے گی یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی جو کام جائز ہے وہ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگان دین نے تقوی میں جو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو پرہیز کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل دماغ میں یہ اعلیٰ درجے کا ذکر بیٹھ گیا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اینڈ یو آر بینگ واچڈ، یو آر بینگ واچڈ۔ بہت سپیڈ سے جا رہی ہے گاڑی، بہت سپیڈ سے، اور سپیڈ سے گاڑی جا رہی ہے اور ذرا کسی کا ٹیلی فون آیا کہ آگے کیمرہ ہے، تو کیمرہ کا کیا مطلب؟ یو آر بینگ واچڈ۔ تو جیسے ہی کیمرہ کا لفظ کان میں پڑتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ذہن میں آتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، کیمرہ کے ذریعے پولیس دیکھ رہا ہے، تو کتنا ہی مشغول آدمی بھی ہوگا فوراً بریک کے اوپر اس کا پاؤں۔ یہ استحضار ہمیں نصیب ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جہاں گناہ کی بات آئے گی وہاں بریک، گناہ کی بات آئے گی بریک، گناہ کی بات آئے گی بریک۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا علاج بتلایا، گناہوں سے بچنے کا. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ باخبر ہے تمہارے تمام کاموں سے. اس کا مطلب یہ کہ ذہن میں رکھو کہ اللہ باخبر ہے, وہ دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے لیے کم سے کم روزانہ تسبیحات کی پابندی کرے, تیسرا کلمہ 100 مرتبہ, پہلا کلمہ 100 مرتبہ, 100 مرتبہ استغفار, اور 300 مرتبہ درود پاک. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ 300 مرتبہ فرمایا کرتے تھے. بہت آسان ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ, اور پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 مرتبہ. اور اگر سستی ہے یا لائف بیزی ہے, مشغولی ہے, تو ان میں سے کسی ایک کو پڑھ لیں. استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری مائیں ہماری بہنیں کچن میں کوکر کے اوپر سالن کو دیکھتے ہوئے, سالن کی نگرانی کرتے ہوئے بھی تسبیح ہاتھ میں رکھ کر پڑھتی رہے گی, تو خود کے دل کو بھی بہت نفع ہوگا. سالن میں اور روٹیوں میں کتنی برکتیں پیدا ہوں گی, اور گھر میں تمام کھانے والوں کی زندگیوں میں برکتیں آئیں گی. روٹی پکاتے پکاتے اگر ذکر کریں, تسبیحات پڑھیں, تو یہ زبانی ذکر جب عورت کرے گی تو دھیرے دھیرے دل دماغ میں ذکر بس جائے گا, اور پھر یہ خیال آتا رہے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ زبانی ذکر کرو, تسبیحات پڑھو, روزانہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے صبح کو کچھ نہ کچھ تلاوت کر لو, اور چلتے پھرتے زبان کو بھی ذکر میں مشغول رکھو, اور دل میں یہ خیال رکھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی. اور پھر یہ ذکر جب زبان پر آتا ہے, دل میں رچ بس جاتا ہے, تو اس سے تمام پریشانیوں سے تسلی بھی ملتی ہے. نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے, خدا کو یاد کرنے سے. کیا تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ, کیا سکون وابستہ ہے یہ اللہ تیرے نام کے ساتھ, کیا تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ. کانٹوں پہ بھی مجھے نیند آ جاتی ہے تیرے, کانٹوں پہ بھی مجھے نیند آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. آرام ہوگا پھر, وہ سارے کانٹوں کو بھول جائیں گے. تو بس یہی پیغام ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے, اور گناہوں سے بچنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. کوئی کام ہم ایسا نہ کریں. دیکھو ہماری بہت سی مائیں, بہت سی بہنیں, بہت سی بیٹیاں بہت پابندی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہیں, گھر میں شادی آ جاتی ہے, ہزاروں نافرمانی, ہزاروں نافرمانی اچھے اچھے گھرانے میں. شوہر بہت چاہتا ہے کہ نافرمانیاں نہ ہو, عورت ضد پہ آ جاتی ہے, سٹبن ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے شوہر کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, اور سب کے سامنے ذلت بھی ہوتی ہے. غمی کے موقع پر, خوشی کے موقع پر, ہر حال میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو اس کے لیے بہت سے علاج ہے. اس میں سے ایک علاج بتلایا کیا کہ مرنے کا سوچے ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ, کہ مجھے مرنا ہے, میری روح نکل رہی ہوگی, اس وقت میں کیا کروں گی, مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا, روح نکل جائے گی. پھر اسے سجین میں اگر پہنچا دیا گیا, مار پڑی, پٹائی ہوئی, قبر میں مجھے رکھا جائے گا, سانپ بچھو مسلط کیے گئے, کیا ہوگا, کیا ہوگا. اگر پتا چلے کہ گارڈن میں سانپ ہے تو کوئی نکلے گی نہیں, تو قبر میں صاحب کے ساتھ کیا کرے گی, قیامت کے دن کیا کرے گی, پل صراط پر کیا کرے گی. اور نمبر 2, زبانی ذکر, اس کے ساتھ دماغ کا ذکر, دل دماغ کا, اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ 2 چیزیں زندگی میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالی شانہ کی تمام نافرمانیوں سے حفاظت ہو جائے گی. اور جب نافرمانیوں سے حفاظت ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الذین اتقوا, بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ, ان مردوں کے ساتھ, ان عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے دور رہتے ہیں, بچتے ہیں. یہی میرا پیغام ہے. اس سلسلے میں ایک بہت ہی پیارا قصہ, میں 2 عورتوں کا بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت ہی عمدہ قصہ ہے, بہت ہی سبق آموز. ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک شادی کی, اور شادی کرنے کے بعد انہیں خیال آیا, کوئی وجہ ہوئی ہوگی کہ میں دوسری شادی کروں, تو انہوں نے دوسری شادی کر لی. مگر دوسری شادی پہلی عورت سے چھپا کر کی, اور شریعت میں یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی ایسا کرتے ہیں, شریر لوگ بھی ایسا کرتے ہیں کہ پہلی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں, اور نیک لوگ اس نیت سے پہلی بیوی کو نہیں کہتے کہ میرے لیے اس کو بتلا کر کے بھی دوسری شادی کرنا جائز ہے اور بتلائے بغیر بھی دوسری شادی کرنا جائز ہے، اگر میں اسے بتلاؤں گا اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، کیوں میں اس بیچاری کو تکلیف پہنچاؤں؟ اور پرانا زمانہ، دنیا بہت بڑی تھی اس وقت، تو ایک ملک کی خبر دوسرے ملک میں پہنچتی نہیں تھی، ایک شہر کی خبر دوسرے شہر میں پہنچتی نہیں تھی، نیک آدمی تھا وہ، نیک آدمی، تو اس نے دوسری شادی کر لی، دوسری شادی کر لی اور ادھر بھی رہے ادھر بھی رہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے گول مول بات کر کے چلا جاوے، کسی طرح پہلی بیوی کو پتا چل گیا، اب ساری جائیداد گھر بار سب یہاں، اور وہ دوسری بیوی جہاں رہتی تھی وہاں کوئی خاص اتنی چیزیں نہیں تھی، مگر خرچہ ورچہ دیتے تھے وہ، یہ سچا واقعہ ہے، ایسی ہی حکایت نہیں ہے، یہ پہلی بیوی کو معلوم ہو گیا، مگر یہ پہلی بیوی تقوی والی تھی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والی، دل میں دکھ تو ہوا ہوگا، عورت کو دکھ کیوں ہوتا ہے دوسری شادی کا؟ اس لیے کہ شوہر سے محبت ہوتی ہے، اور جہاں محبت ہوگی وہاں دکھ ہوگا، تو دکھ ہوا، مگر چونکہ اللہ نے ایک جس چیز کو جائز قرار دیا تھا اس کو شوہر نے کیا تھا، تو شوہر سے لڑی نہیں، اور شوہر کو بتلایا تک نہیں، خاموش بالکل، اور شوہر کے ساتھ اسی طرح رہی جیسے پہلے رہتی تھی، دیکھو کتنی بڑی نیکی اس نے کی، کتنی بڑی نیکی، اس لیے کہ اسے آخرت کی فکر تھی، اسے یہ احساس تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی، کچھ سال اس حال میں گزر گئے، اس حال میں گزر گئے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اب سنو غور سے، شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ بیوی جس کے گھر میں شوہر رہتا تھا اور جس کے گھر میں انتقال ہوا اور جس کے پاس سونا چاندی سارے روپیے پیسے سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے غم کے کچھ دن گزرے، اس کے بعد ایک خط لکھا، کس کے اوپر؟ دوسری بیوی کے اوپر، پہلی بیوی نے دوسری بیوی کے اوپر خط لکھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے شوہر نے خفیہ طور پر تم سے نکاح کر لیا تھا، اور ہمارے شوہر کا، یعنی ہمارے اور تمہارے دونوں کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ حق دونوں بیویوں کا ہے، اس لیے ہماری جو پراپرٹی ہے اسے ہم تقسیم کر رہے ہیں، تو آپ سے اس سلسلے میں ہم مشورہ کرنا چاہتی ہیں، اسے کہ جائیداد تقسیم کرنی ہے، کون سا حصہ تم لوگی، کون سا حصہ ہمارے پاس رہے، سونا چاندی سب بٹوارا کرنا ہے، اللہ اکبر، کتنا اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے کہ میری آدھی جائیداد اس سوکن کو مل جائے جس سوکن کے میرے شوہر کی زندگی میں آنے سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، بس میری ماں اور بہنوں یہاں سے ہم سب اللہ کرے کہ یہ جذبہ لے کر اٹھے، ہم میں سے بہت سی مائیں بہنیں وہ ہیں جن کا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہے، بہت سی مائیں بہنیں وہ ہیں جن کا مشائخ سے تعلق ہے، بہت سی مائیں بہنیں وہ ہیں جن کا مدارس سے تعلق ہے، مگر یہ کمی ہم سب میں ہے، ہم سب میں یہ کمی ہے کہ بہت ساری نیکیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہماری زندگیوں میں اللہ کی نافرمانی آئے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کتنا بڑا قدم اس نے اٹھایا، کیسا کڑوا گھونٹ پیا، خط لکھا گیا آدھی جائیداد تمہاری آدھی ہماری، یعنی مطلب یہ کہ بچے اگر ہیں تو بچوں کی تقسیم وغیرہ ہماری، ہمارے حصے میں آدھی آدھی، وہ دوسری جو عورت تھی وہ بھی تقوی والی تھی، وہ بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والی تھی، اس نے وہاں سے خط لکھا کہ میری بہن جزاک اللہ، اللہ تجھے بدلا دے، اللہ تجھے اس انصاف کا بدلا دے، مگر تمہارے میاں کے انتقال کے ایک مہینے پہلے ہمارے درمیان کچھ انبن ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی، تو جس وقت ان کا انتقال ہوا اس وقت وہ میرے شوہر نہیں تھے، اس لیے یہ جو بیویوں کا حصہ ہے وہ 100% تمہارا ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، ادھر بھی لالچ نہیں، اس لیے کہ وہ نکاح مخفی تھا پوشیدہ ہے، اگر وہ عورت آ کر کہتی بھی کہ بھائی ہمیں ہمارا شیئر دو تو یہ کہہ سکتی تھی کہ ہمارے شوہر کی تو ایک ہی بیوی ہے وہ میں ہوں، یہ پورا شہر گواہ ہے، مگر نہیں، اس نے خود خط لکھا، اور وہ بھی اگر آدھی پراپرٹی لے لیتی اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ طلاق کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا، خود عورت دے رہی تھی پہلی عورت، مگر اس نے کہا کہ نہیں تمہارے شوہر نے تو مرنے سے پہلے مجھے طلاق دے دی تھی اور جب میں متعلقہ ہو گئی تو اب اس میراث میں میرا کوئی حق نہیں ہے. تو میری ماں اور بہنوں, ہمیں بھی ایسا تقوی اختیار کرنا ہے. ویسے تو تقوی کے بہت سارے واقعات ہیں, گناہوں سے بچنے کے بہت سارے واقعات ہیں, مگر یہ عورتوں کے, دو عورتوں کے واقعات بیان کیے جو ہم مردوں کے لیے بھی بڑی عبرت کے حامل ہیں. اللہ تعالیٰ شان و ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کرے اور ہمارے جو یہ ارادے ہیں گناہوں سے بچنے کے, اللہ تعالیٰ شان و ان ارادوں کو بھی قبول فرمائے, اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں, ہمیں ولی بندوں میں, ہمیں مقرب بندوں میں, ہمیں خاص بندوں میں شامل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ دینداری والی, عافیت والی, سلامتی والی زندگی عطا فرماوے, اور حسن خاتمہ والی, مقام صدیقیت والی موت عطا فرماوے, اور اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرماوے, حساب پل صراط کو آسان فرما کر جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت ہمیں عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. يا ارحم الراحمين, رحم کا کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے ارحم الراحمین, ہم بڑے گنہگار ہیں. الہ العالمین, ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہماری زندگیاں گناہوں سے آلودہ ہیں. اے ارحم الراحمین, آج ہم نے اس مجلس میں بیٹھ کر عزم کیا ہے آپ ہی کی توفیق سے, آپ ہی کی مہربانی سے, کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے. اگر کوئی گناہ ہو جائے گا فوراً توبہ کر لیں گے. اے اللہ, اے اللہ, تو ہماری اس توبہ کو قبول فرما, اس توبہ پر ہمیں استقامت عطا فرما. اے ارحم الراحمین, گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے, نیکیوں کی رغبت ہمیں نصیب فرما دے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, رحم فرما دے. ہم شیطان اور نفس کے چنگل میں آ چکے ہیں. اے ارحم الراحمین, ہم ان کے غلام بن چکے ہیں. الہ العالمین, تو نے ہمیں دنیا میں اپنا غلام بننے کے لیے بھیجا تھا. الہ العالمین, مگر تیری نعمتیں ہم کھاتے رہے, کھا رہے ہیں, اور تیری ہی نعمتیں کھا کھا کر جسم میں, بدن میں جو قوتیں پیدا ہوتی ہیں انہیں الہ العالمین نفس اور شیطان کی غلامی میں خرچ کرتے ہیں. اے رب الرحیم, اگر آپ نے ہمیں نہیں بچایا, آپ نے ہماری دستگیری نہیں فرمائی, اس دلدل سے آپ نے پکڑ کے ہمیں نہیں نکالا, اے رب الرحیمین, ہم تباہ ہو جائیں گے. اے رب الرحیمین, مدد فرما. اے رب الرحیمین, مدد فرما. اے رب الرحیمین, مدد فرما. اے رب الرحیمین, ہمیں اپنی دینداری کے بارے میں بہت دھوکے ہیں. الہ العالمین, ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اے رب الرحیمین, شیطان نے ہم سے تھوڑی بہت نیکیاں کروائی, اس نے ہمیں اس میں روکا نہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے رہے, اور سائٹ پر الہ العالمین بے شمار گناہ ہم کرتے رہتے, بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے. الہ العالمین, تجھے رات دن ہم ناراض کرتے ہیں. اے رب الرحیمین, اے رب الرحیمین, اس طرح وہ ہماری آخرت کو برباد کر رہا ہے. الہ العالمین, پتہ نہیں اس حالت میں اگر روح نکلی تو کیا ہوگا. اے رب الرحیمین, فضل فرما دے, فضل فرما دے. اے اللہ, مجھ پر بھی فضل فرما دے, میرے ان سب دوستوں میں فضل فرما دے, میری آئی ہوئی ساری ماؤں پر, ساری بیٹیوں پر, ساری بہنوں پر فضل فرما دے. اے رب الرحیمین, یہ میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں بہت قربانی کر کے اس وقت صرف تیری رضا کی خاطر تجھے کس طرح راضی کیا جائے اسے سیکھنے کے لیے آئی ہوئی ہے. الہ العالمین, ان پر رحم فرما دے, ان کی برکت سے ہم گنہگاروں پر بھی رحم فرما دے, ہم سب پر رحم فرما دے, رحم فرما دے. الہ العالمین, ہم بہت خطا وار ہیں. الہ العالمین, ہم خطا ہی خطا ہے, مگر الہ العالمین تو عطا ہی عطا ہے. الہ العالمین, ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے. الہ العالمین, ہم پر رحمتوں کی بارشیں برسا دے. اے رب الرحیمین, اس پہ عمل کرنے والا بنا دے, دوسروں کو اس پر عمل کروانے والا بنا دے. اے رب الرحیمین, اے رب الرحیمین, ہمیں دائمی توبہ نصیب فرما الہ العالمین, اپنی دائمی رضا نصیب فرما الہ العالمین, حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما یا ارحم الراحمین, ہم سب کو علم و عمل سے آراستہ فرما الہ العالمین, علم و عمل کی خدمت کے لیے قبول فرما الہ العالمین, دین کی حفاظت دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما یا ارحم الراحمین, ہم سب کو قبول فرما الہ العالمین, آخرت کی منزل آسان فرما, حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا اب مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما یا ارحم الراحمین, آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان شرور سے پناہ عطا فرما, مسلمانہ نے عالم کے حال پر رحم فرما, ہدایت کو عام فرما دے, ہدایت کو عام فرما دے, علم کو عام فرما دے الہ العالمین, فہم دین کو عام فرما دے یا ارحم الراحمین, پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما الہ العالمین, ہر قسم کے شعبے میں کام کرنے والوں کو آپس میں خوب محبت عطا فرما, خوب مودت عطا فرما, ایک دوسرے کا احترام نصیب فرما, ایک دوسرے کا معاون بنا یا ارحم الراحمین, اس سفر میں دین کی ٹوٹی پھوٹی جو کچھ کوششیں ہوئی ہے الہ العالمین اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما الہ العالمین, بہت کوتاہیاں رہی ہیں, جس طرح کام کرنا چاہیے تھا نہیں ہو سکا, جس طرح بات کرنی چاہیے تھی نہیں ہو سکی, جس طرح لوگوں پہ محنت کرنی چاہیے تھی نہیں ہو سکی الہ العالمین, ٹوٹا پھوٹا کوئی عمل بھی اگر تیری بارگاہ میں قبول کیے جانے کے قابل ہے قبول فرما لے, اگر نہیں ہے الہ العالمین تو ہی اسے اس قابل بنا کر قبول فرما کر, اسے میرے لیے, میرے دوست احباب کے لیے, میرے ساتھیوں کے لیے, میری ماؤں اور بہنوں کے لیے, پورے لوساکا والوں کے لیے, پورے افریقہ والوں کے لیے, پورے عالم والوں کے لیے الہ العالمین, اسے مغفرت کا ذریعہ بنا دے, نجات کا ذریعہ بنا دے الہ العالمین, دین کی خدمت کی خوب توفیق عطا فرما الہ العالمین, علم کی خدمت کی خوب توفیق عطا فرما الہ العالمین, جو لمحات یہاں پر باقی رہ گئے ہیں اور جو لمحات زندگی کے باقی رہ گئے ہیں یا ارحم الراحمین, ان کو تیری رضا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما, کار آمد کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین, آگے سفر لمبا ہے الہ العالمین, دنیا کے سفر کو بھی آسان فرما, آخرت کے سفر کو بھی آسان فرما الہ العالمین, دنیا کے سفر میں بھی سلامتی عطا فرما, آخرت کے سفر میں بھی سلامتی عطا فرما الہ العالمین, دونوں سفروں کے لیے راحت کے اسباب مہیا فرما یا ارحم الراحمین, ہمارے یہاں کے قیام کے دوران یہاں کے مسلمانوں نے بہت الہ العالمین شفقتیں فرمائی, محبتوں کا اظہار فرمایا یا ارحم الراحمین, ہمارے استحقاق سے زیادہ انہوں نے الہ العالمین ہمارے ساتھ تعلق رکھا الہ العالمین, اس تعلق کو صرف تیری رضا جوئی کی خاطر قبول فرما لے اور یا ارحم الراحمین اسے مثمر ثمرات بنا الہ العالمین, اسے ہدایت کے عام ہونے کا, تیری محبت کے حصول کا, تیری معرفت کے حصول کا ذریعہ بنا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.